بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے، کسی سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر، اتق اللہ، یعنی ڈر اللہ سے اور گناہ چھوڑ. جہاں جہاں ایسے آیا ہے اتق اللہ، مطلب یہ ہے کہ ڈرنا، محض ڈرنا کافی نہیں، بلکہ ایسا ڈر کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ، اس کو کہتے ہیں تقوی، یعنی تقوی اختیار کرو. تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو خدا کا خوف کر، تو نخوت یعنی تکبر اس کو اس گناہ پر دو گنا آمادہ کر دیتی، اور زیادہ آمادہ کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مشاہدہ ہوتا ہے، بھائی گناہ مت کرو تو اور بڑھ بڑھ کرنے لگتا ہے. سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری آرام کرے. اب یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم سے کوئی کہے کہ تقوی اختیار کر، تو کیا ہم گناہ چھوڑ دیتے؟ گناہ کہاں چھوڑتے؟ بات تو وہی ہوئی ہے، تو کفار کی خصلت. اور یہی حال رسموں میں ہے. رسموں میں کہا جائے کہ بھائی رسموں کو چھوڑو، عورتوں کو کہیے آپ اور بڑھ چڑھ کے کرتی. جتنا بیان کیا جائے، علماء بیان کریں، بھجی زیور لکھ دی گئی، لیکن پرانی رسمیں چلی گئیں، نئی رسمیں آ گئی. بہرحال خلاصہ تو یہی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا تبھی تو کام بنے گا، بغیر تقوی کے تو کام بن نہیں سکتا. تو وہ جو ہے رسمیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب بھی لکھی رسموں کے اوپر، بھجی زیور میں بھی اس کا خلاصہ موجود ہے پورا. تو کل اس کا آدھا حصہ پڑھ لیا تھا، رسموں کا چھٹا حصہ ہے بجتی زیور کا. آج پورا تو نہیں پڑھیں گے، اس میں سے بعض بعض جگہوں سے باقی جو رسمیں ہیں، اور کل یہاں تک پہنچے تھے کہ تقریب میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کا بیان. حکیم الامت مولانا شرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برادری کی عورتیں کئی تقریبوں میں جمع ہوتی ہیں، اور جن میں سے کچھ تو اوپر بیان ہو چکی، کل سن لیا، اور کچھ باقی ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے. یہ سب ناجائز ہیں. اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ رسمیں جتنی ہیں سب ناجائز ہیں. رسم کسے کہتے ہیں؟ کہ رسم رواج کے طور سے ایک چیز قائم ہے، اس کو کر رہے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. ہمیں تو اپنی راحت کو سوچنا چاہیے اور اپنے آرام کو سننا چاہیے، اپنی آسانی کو سوچنا چاہیے. یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن نہیں، محض رسم و رواج ہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اپنی تکلیف، خود تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. تو ایسی رسمیں فرمایا ہے کہ کئی تقریبوں میں جمع ہوتی ہیں، سب ناجائز. اور تقریبوں کے علاوہ یوں بھی جب کبھی جی چاہا کہ فلانی کو بہت دن ہوئے نہیں دیکھا، بس جھٹ ڈولی منگائی اور روانہ ہو گئی. اب تو اور آسانیاں ہیں. یا کوئی بیمار ہوا، اس کو دیکھنے گئیں، کہیں کوئی خوشی ہوئی، وہاں مبارکباد دینے جا پہنچیں. بعض ایسی آزاد ہوتی ہیں کہ بے ڈولی منگائے رات کو چل دیتی، بس رات ہوئی اور سیر کی سوجی، یہ تو اور بھی برا ہے، اور اگر چاندنی رات ہوئی تو اور بھی بے حیائی ہے. غرض کہ عورتوں کو اپنے گھر سے نکلنا اور کہیں جانا آنا بوجہ بہت سی خرابیوں کے کسی طرح درست نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کے عالم تھے، بہت بڑے مجدد تھے، حکیم الامت تھے، سارے علماء ان کا لوہا مانتے ہیں. ابھی تک علماء حق حکیم الامت کی باتوں کو مانتے ہیں. تو یہ کہنے جائز نہیں، ہم نے اس کو جائز بنا لیا. یعنی بہت سے دیندار لوگ ہمارے اس کو جائز سمجھتے ہیں. عمل میں کوتاہی تو خیر ہے, چلو اس سے بھی بچنے کی کوشش, اس کے بغیر تو تعلق ملنا نصیب نہیں ہوگا جب تک عمل صحیح نہیں ہوگا, لیکن عقیدہ ہی خراب ہو گیا, گناہ کو ہی حلال سمجھ لیا تو وہ اور برا ہے. فرمایا کہ بہت سی خرابیوں کی وجہ سے کسی طرح درست نہیں, بس اتنی اجازت ہے کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے چلی جایا کریں, اسی طرح اپنے ماں باپ کے سوا اور محرم رشتہ داروں کو دیکھنے جانا بھی درست ہے, مگر سال بھر میں فقط ایک آدھ دفعہ. بس اس کے سوا اور کہیں بے احتیاطی سے جانا جس طرح دستور ہے جائز نہیں, نہ رشتہ دار کے ہاں, نہ کسی کے اور کے ہاں, نہ بیاہ شادی میں, نہ غمی میں, نہ بیمار پرسی میں, نہ مبارکباد دینے کو, نہ بری برات کے موقع پر, بلکہ بیاہ برات وغیرہ میں یعنی شادی میں, جب کسی تقریب کی وجہ سے محفل اور مجمع ہو. سنیے یہی ہے جو نور ہدایت میں نقل کیا ہے, جب کسی تقریب کی وجہ سے محفل اور مجمع ہو تو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی درست نہیں, اگر شوہر کی اجازت سے گئی تو وہ بھی گنہگار اور یہ بھی گنہگار ہوئی. اب سنیے یہاں تک تو مسئلہ بتایا, اس کے بعد فرماتے ہیں افسوس کہ اس حکم پر, کیا ہے یہ حکم فرمایا, رائے نہیں ہے, حکم فرمایا, افسوس کہ اس حکم پر ہندوستان بھر میں کہیں عمل نہیں, بلکہ اس کو تو ناجائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ جائز خیال کر رکھا ہے, حالانکہ اسی کی بدولت یہ ساری خرابیاں ہیں. غرض کے اب معلوم ہو جانے کے بعد بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے, یہ تو شریعت کا حکم تھا. اب دیکھیے پھر فرمایا یہ حکم تھا, پھر فرمایا یہ تو شریعت کا حکم تھا. کہے کوئی کہ نہیں شریعت کا حکم نہیں ہے, حکیم الامت کی رائے ہے, ایسی بات نہیں, یہ شریعت کا حکم ہے. میں نے کہا قرآن میں تو ہے وقرن فی بیوتکن, تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے, اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کی بیویوں اور صحابیات کا جو طرز عمل ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, کہ وہ گھروں میں تک قید ہو کے بیٹھ گئے, انہوں نے اس کا مطلب سمجھا. حکیم الامت جو کہہ رہے ہیں کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے, وہ تمام آیات اور احادیث اور تمام صحابہ اور اقوال سب کا سب کو سب پیش نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں. دیکھیے سنیے پھر سے, اگر اپنے محرم رشتہ دار کے ہاں کسی تقریب کی وجہ سے وہاں مجمع اور محفل ہو تو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی درست نہیں, اگر شوہر کی اجازت سے گئی تو وہ بھی گناہگار ہوا, گناہگار اور یہ بھی گناہگار. فرماتے ہیں کہ فلاں گھر فلانی تقریب ہے تو ہر بیوی کو اب نئے اور قیمتی جوڑے کی فکر ہوتی ہے, کبھی خاوند سے فرمائش ہوتی ہے, کبھی خود کپڑے والے کو دروازے پر بلا کر اس سے ادھار لیا جاتا ہے یا سودی قرض لے کر خریدا جاتا ہے. شوہر کو وسعت نہ ہو تب بھی اس کا عذر قبول نہیں ہوتا, تو خیر سب کا تجربہ ہے. یہ جو جوڑا بن رہا ہے شادیوں میں یہ محض فخر اور دکھانے کو بنتا ہے, ظاہر کہ وہ ضرورت کے تحت تو نہیں بن رہا ہے, اپنے آرام و آسائش کے تو نہیں بن رہا ہے, اگر بنتا ہوتا تو تقریب کے موقع پہ کیوں بنتا. اب حکیم الامت فرما رہے نا, یہ تو سمجھتے تھے امت کو. تو یہ جوڑا محض فخر اور دکھانے کے لیے بنتا ہے, جس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو جو فخر اور دکھانے کے لیے یعنی لباس بنوائے, ایسے شخص کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا, چاہے مرد ہو یا عورت. ایک گناہ تو یہ ہو گیا, پھر اس غلط سے مال کا خرچ کرنا ایک گناہ کے لیے مال کا خرچ, کیا گناہ ہے کہ فخر اور دکھاوا نمائش کے لیے فضول خرچی ہے یعنی اسراف ہے, یہ دوسرا گناہ ہوا. خاوند سے یعنی شوہر سے اس کی وسعت سے زائد بلا ضرورت فرمائش کرنا, اس کو ایزا پہنچانا, یہ تیسرا گناہ ہوا. کپڑے والے کو بلا کر بلا ضرورت اس نامحرم سے باتیں کرنا, بلا ضرورت نامحرم سے باتیں کرنا جائز نہیں, اگر ضرورت ہو تو کیا حکم ہے کلام پاک میں, کیوں بھائی کیا حکم ہے, دیوار کے پیچھے سے کہ حجاب پیچھے سے بات کرو, اور یہ بھی آیا ہے کہ سخت لہجے میں بات کرو, نرم آواز کو نہ بنایا عورت, اور ضروری بات سے زیادہ بات نہ کرے, جہاں بھی یہ ہوگا اس کے خلاف وہاں گناہ ہوگا. سچی بات, شریعت کا حکم ہے سر, وہ تو ہمیشہ لاگو رہے گا چاہے کوئی ہو چاہے. لیکن جو شخص ضرورت کے تحت بات کر رہا ہے اور پردے کی آڑ سے کر رہا ہے اور ضروری حد تک ہے تو اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, ائمہ کرام کے زمانے میں, تمام علماء کے زمانے میں, ہمیشہ عورتیں مسائل پوچھتی رہیں, عورتیں نصیحت کی باتیں پوچھتی رہیں اور پردے سے بتایا جاتا رہا اور اس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا. اب یہ جو کپڑے والے کو بلا کر اس سے نامحرم سے باتیں کرنا, یہ گناہ, اور تھان لینے دینے کے واسطے آدھا ہاتھ جس میں چوڑی مہندی سب کچھ ہوتا ہے باہر نکال دینا, کس قدر غیرت اور عفت کے خلاف. کیا کہہ رہے ہیں؟ غیرت اور عفت کے خلاف. یہاں عمرہ ہو رہا ہے اور ہاتھ کھلا ہوا ہے, عمرے میں ہاتھ کھلا ہوا ہے, عمرہ ہو تو وہ تو طواف ہی نہیں ہوگا, جو اتنا ہاتھ کھل جائے کہ ہاتھ کھلا ہوا حسین اوپر کچھ اوپر بہت ہی. اور گناہ الگ ہے, اور ایسا گناہ ہے کہ فرمایا ہے کہ یہ غیرت اور عفت کے خلاف ہے. اور سود لیا تو پھر الگ گناہ, وہ تو شدیدی گناہ ہے. اور پھر اس سے ہوگا یہ کہ آخر کار شوہر کی نیت بگڑے گی اور حرام آمدنی پر اس کی نظر پہنچے گی. تو رشوت لے گا یا حق تلفی کرے گا؟ حق تلفی کرتا ہے, رشوت نہیں لے گا تو حق تلفی کرے گا, جس کا حق اس کو نہیں دے گا, کیونکہ ان چیزوں میں پیسہ خرچ کرنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اکثر یہی ہوتا بھی ہے کہ حلال آمدنی سے ایسی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی. تو یہ گناہ اس بیوی کی وجہ سے ہوا, اور گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے, یہ چھٹا گناہ ہوا. پھر اور بھی گناہ ہے, میں تفصیل میں اب نہیں جاتا زیادہ. اب ان کو زیور کی فکر ہوئی. اب اگر اپنے پاس نہیں ہوتا تو مانگا تانگا پہنا جاتا ہے, اور اس کا مانگے کا ہونا ظاہر نہیں کہلاتا. وہ کہے ظاہر کرے ناک کٹ جائے گی, وہ سارا کھیل تو ناک کے لیے, وہ ناک کون کٹوائے گا, بلکہ چھپاتی ہیں اور اپنی ہی ملکیت ظاہر کرتی ہیں. خیر یہ تو ابھی شادی کا ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے لیے بھی مسئلہ نکلتا ہے. فرماتے ہیں کہ ملومت کی یہ ہے کہ بات کہ اپنی ملکیت ظاہر کر دیا ایک جیسی چیز کو جو ہماری ملکیت نہیں. اب اپنا اپنا جائزہ لیں, یہ ایک قسم کا فریب اور جھوٹ ہے, ایک قسم کا فریب اور جھوٹ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ایسی چیز کا اپنا ہونا ظاہر کرے جو سچ مچ اس کی نہیں, اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے دو کپڑے جھوٹ اور فریب کے پہن لیے, یعنی سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ لپیٹ لیا. پھر اکثر زیور بھی ایسا پہنا جاتا ہے, خیر اب شاید اس کا رواج نہیں, جس کی جھنکار دور تک جائے. اور بچتا زیور پہننا خود ممنوع ہے, عورت کے لیے کوئی ایسی چیز پہننا جس سے آواز آئے یہ جائز نہیں, نہ محرم کو زیور کی آواز آئے یہ بھی جائز نہیں حدیث شریف. اور پھر اگر باجے کی آواز ہے, یعنی موسیقی نما ہے, تو حدیث شریف میں ہے کہ ہر باجے کے ساتھ شیطان ہے. پھر اس میں سے بہت گناہ ہیں, وہ تو خیر پرانے ہیں, میں ایسے گناہ اس میں سے بتاتا ہوں جو کہ آج کل بھی کسی حد تک ہو رہے ہیں. عطر لگایا گیا, وہ اس قدر بھرا ہے کہ راستے میں خوشبو مہکتی جاتی ہے. اب تو خیر وہ اسپرے ہے. یہ نامحرموں کے سامنے اپنا سنگار ظاہر کرنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت گھر سے عطر لگا کر نکلے, یعنی اس طرح کہ دوسروں کو بھی خوشبو پہنچے, تو وہ ایسی ویسی ہے, یعنی بڑی بری ہے. یہ مزید ایک گناہ ہوا. اب یہ بے دھڑک اتر کر گھر میں داخل ہوئی, جہاں جانا ہے شادی ہال میں داخل ہوئی. شادی ہال ہی ہوتا تو گھر ہوتا نہیں. یہ خیال نہیں کہ شاید کوئی نامحرم مرد وہاں موجود ہے, وہ کھڑے رہتے ہیں باہری دروازے پہ. اور بارہا ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نامحرم کا سامنا اور آنکھیں چار ہو جاتی ہیں. آنکھیں چار. اب دیکھیں آنکھیں چار, اب یہ آنکھیں کھول کے جو عورتیں پھرتی ہیں, تجربہ یہ ہے کہ جو عورت آنکھیں کھول کے پھرے گی ضرور نامحرم مرد سامنے آئے گا تو آنکھیں چار ہو جائیں گی. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے, اسی لیے عورت کا آنکھیں کھولنا ٹھیک نہیں ہے بالکل. اس کے علاوہ آنکھیں کھولنے سے اس کا رنگ وغیرہ سب ظاہر ہو جاتا ہے. آنکھ ایک حسین چیز ہے, اس کا حسن ظاہر ہوتا ہے, اور آنکھ تو بہت سے تماشے کر سکتی ہے. بہت سے عورتوں میں حیا ہے, لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر آنکھوں کو چھپایا نہیں گیا تو آنکھ کی حیا جاتی رہے گی. اب آنکھ کی حیا جاتی رہی تو وہ آنکھ کیا گل کھلائے گی آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ ہر عورت میں اور ہر مرد میں یہ مادہ ہوتا ہے کہ دوسرا میری عزت کرے، میں اس کو اچھا لگوں. عورت کے بھی دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اچھی لگوں، اور یہ رنگ لاتا ہے. تو کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ جو ہیں باہر نکل رہی ہیں آنکھ کھلی ہوئی ہے، اور نہ محرم مردوں سے اس کی آنکھیں لڑ رہی ہیں، چار ہو رہی ہیں، نہ ظاہر ہے بتانے والی بات تو نہیں ہے. لیکن ابھی تجربہ ہوا، میں ہوائی جہاز سے آ رہا تھا. اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھیں کھلی، یہ تو بڑا مشکل ہے اتفاق نظر پڑے اور آنکھیں چار نہ ہوں، تو بڑی بے حیائی کی بات ہے. اب ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے. تو پہلے تحقیق کر دیا کریں، جہاں جانا ہو، لیکن ہو ہی نہیں سکتی شادی ہالوں میں، کیا تحقیق ہو سکتی. فرمایا کہ بغیر تحقیق کے چلے جانا اور پھر آنکھیں نامحرموں سے چار ہو جانا، یہ گناہ ہے. اور گناہ یوں ہے کہ قوی شبہ کے موقع پر، قوی شبہ ہے کہ وہاں نامحرم ہوگا، شادی ہال میں تو یہی ہوتا ہے، قوی شبہ کے موقع پر تحقیق نہ کرنا، یہ ایک الگ گناہ ہے. شبہ ہے کہ یہاں گناہ ہو جائے گا، اس کی تحقیق کے بغیر گھس گئے. مثلا ہم گھر میں گئے، ہمیں قوی یعنی شبہ ہے کہ کوئی نامحرم عورت محلے کی آ کے بیٹھی ہوگی، مثال کے طور پر ہم چلے گئے، یہ گناہ ہے. اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے عورت کو تحقیق کرنا ضروری ہے. اب گھر میں پہنچی تو وہاں کی بیویوں کو سلام کیا، تو بعضوں نے تو زبان کو تکلیف ہی نہیں دی، فقط ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا یا بس یہ سلام ہو گیا. فرماتے ہیں اس طرح سلام کرنے کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے. بعض نے سلام کا لفظ بھی کہا تو صرف سلام، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. السلام علیکم کہنا چاہیے. اب جواب ملاحظہ فرمائیے، ٹھنڈی رہو، جیتی رہو، سہاگن رہو، عمر دراز، دودھو نہاؤ، پوتو پھلو، بھائی جیے، میاں جیے، بچہ جیے، غرض کنبے بھر کے نام گرانا آسان، اور وعلیکم السلام کہنا جس کے اندر سب دعائیں آ جاتی ہیں مشکل. عورتوں کے تو بالخصوص عورتوں مش نہیں ہوتی. خیر یہاں تو محال سعودی عرب کا الحمدللہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ یہاں مردوں ہی عورت رفتہ رفتہ یہ سب سنتیں سیکھ جاتے ہیں. اوپر جا رہے تو اللہ اکبر، نیچے جا رہے سبحان اللہ و السلام علیکم، اور عین وغیرہ بھی صحیح نکلنے لگ جاتا ہے. یہ یہاں کی برکات ہیں، بشرطے کہ اس کی طرف توجہ ہو. اور اس میں ہمیشہ ایسا کرنا، اس میں ایک اور گناہ ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ سنت کی مخالفت. کبھی کبھار ایک سنت کی مخالفت ہے اور ایک اس پہ اصرار ہے. اب مجلس جمی تو بڑا شغل یہ ہوا کہ گپے شروع ہوئی، اس کی شکایت، اس کی غیبت، اس کی چغلی اس پر بہتا. اور یہ تو خیر شادی ہالوں میں ہو رہا ہے، اور ٹیلی فون پر اور واٹس ایپ پر دن بھر یہی تماشا لگا ہوا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لا یعنی کلام کرو اور غیبت نہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں. ضروری کلام کی حد تک جو رہا وہاں تک تو غیبت نہیں ہوتی، لیکن اکثر عورتوں میں تو ہوتی، مردوں میں بھی ہوتی غیبت اور چغلی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں سے بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنی ہے، اپنی بیٹی ہے، تو کیا بیٹی سے کسی تیسرے کی غیبت جائز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. باتوں کے درمیان اب ہر بی بی اس کوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور زیور پر سب کی نظر پڑنا چاہیے. ہاتھ پاؤں سے، زبان سے، غرض تمام بدن سے اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ صاف ریا ہے جس کا حرام ہونا قرآن و حدیث میں صاف صاف آیا ہے. یہ الگ گناہ ہوا، سترواں گناہ گنا رہے ہیں. جس طرح ہر بی بی دوسروں کو اپنا سامان فخر دکھلاتی ہے، اسی طرح وہ ہر ایک دوسرے کے کل حالات دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے. چنانچہ عورتوں کو بالکل یاد ہو جائے گا کہ فلاں عورت فلاں تقریب میں کیا پہن کے آئی تھی، پوچھ لیجیے آپ. پھر اگر کسی کو اپنے سے اس نے کم پایا تو اس کو حقیر اور ذلیل اور اپنے کو بڑا سمجھا، اور یہ فوراً کبر. کبر ایک فطری رذیل نفس ہے، یہ ابھرے گا. اور خوب دل کھول کے اس کے تقاضے پر عمل ہوگا دل ہی دل میں. ارے اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس کا کوئی زیور ہے؟ دیکھو زیور تو ہمارے پاس ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ یہ دیکھیے حقارت کے خیالات آ گئے. یہ مردوں کو گاڑی میں آتے ہیں، جہاں گاڑی میں بیٹھے اگر جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوا کہ بلکہ خیالات آئیں گے، فطری بات ہے. جب تک اس کی مشق نہیں کی جائے گی. فرمایا کہ یہ جو ہے یہ صریح تکبر اور گناہ ہے. اگر دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھ لیا تو وہ دوسرا اچھا زیور اچھے کپڑے پہن کے آئے, تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی, یہ بھی گناہ ہے. تین تین گناہ ہو گئے, حسد بھی کیا اور ناشکری بھی کی اور حرص لالچ بھی کی. اور اکثر اس طوفان بدتمیزی میں نمازیں اڑ جاتی ہیں. نماز کہاں سے ہوگی, 12 بجے رات تو واپسی ہوئی, اب تک عشاء نہیں پڑی, اب نماز کہاں سے ہوگی. پھر اکثر ایک دوسری کو دیکھ کر یا ایک دوسری سے سن کر یہ خرافات رسمیں بھی سیکھتی ہیں. جو وہاں ہو رہا تماشے, وہ تماشے سیکھ گئی, اب وہ بھی اپنی شادی میں کریں گی, اپنے گاؤں ہوگی. تو گناہ کا سیکھنا اور سکھانا دونوں گناہ ہیں. اور یہ بھی ایک دستور ہے کہ ایسے وقت میں جو ایسے لوگ ہیں جیسے پانی پلانے والے ہیں, ویٹرز ہیں, شادی ہالوں میں تو ویٹرز ہیں, حیرت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو پردے کا لحاظ کر رہے ہیں, قناعت ہے, عورتیں سب ادھر ہیں, مرد سب ادھر ہیں, اور ویٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیا دین پہ سر پڑے. وہ لا کہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں, پردہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو شادی ہال میں پردہ ممکن نہیں, آپ کچھ کر, اور ممکن بھی ہے تو گھر سے تو باہر نکل ہی آئی عورت. تو بناتے کہ ایسے لوگوں سے جسے جو پانی لے کے آتا ہے اس سے پردہ کرنے کے لیے وہ پھر چھپتی نہیں, بلکہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو منہ پر نقاب ڈال کر چلا آ اور کسی کو دیکھنا مت. اب آگے اس کا دین و ایمان جانے, چاہے کنکھیوں سے تمام مجمع کو دیکھ لے تو کسی کو غیرت اور حیا نہیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے, کیونکہ جو کپڑا وہ منہ پر ڈالتا ہے, اب تو ہوتا نہیں ایسا, اب تو کھلے منہ آتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کپڑا منہ پہ ڈال کے چلا تو. تو جو کپڑا وہ منہ پر ڈالتا ہے اس سے تو سب دکھائی دیتا ہے, ورنہ وہ سیدھا گھڑے اور مٹکے کے پاس کیسے پہنچتا ہے. اب دیکھیے, اب اصول بتایا, ایسی جگہ قصدن بیٹھے رہنا کہ نامحرم دیکھ سکے یہ حرام ہے. اسی طرح سے مردوں کے لیے ایسی جگہ کھڑے ہونا جہاں نامحرم عورت پہ نظر پڑے حرام ہے. بعض بیویوں کے سیانے لڑکے 10-10, 12-12 برس کی عمر کے ایسے مجمع میں اندر گھسے چلے آتے ہیں. کیوں بھائی, صحیح ہے نہیں ہے؟ شادی ہال میں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں, 10-12 برس کے لڑکوں سے پردہ نہیں کرتے. یہ الگ گناہ ہوا, یہ 25واں ہو چکا اب تک. کیونکہ کسی کی مروت میں گناہ کرنا کسی کی شریعت کے مقابلے میں, شریعت کے مقابلے میں کسی کی مروت کرنا بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ لکھا گناہ ہے. شریعت کے مقابلے میں کسی کی مروت کرنا گناہ ہے. اور لڑکا جب سیانہ ہو جایا کرے تو اس سے پردہ کرنے کا حکم ہے. اب کھانے کے وقت طوفان, وہ الگ ہے. پھر اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی تو بلا دلیل کسی کو تہمت لگا دیا, یہ اکثر شادیوں میں ہوتا ہے. پھر اکثر تقریب والے گھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں محض جھانکنے اور تاکنے کے لیے بالکل دروازے میں گھر کے روبرو آ کے کھڑے جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے, بہت عرصہ پہلے شادی اٹینڈ کی تھی, وہاں میں کہہ کے آیا کہ آپ لوگ جو ہے اس میں شریعت کو آپ نے ایک فٹ بال بنا کے اس کو ادھر سے ادھر اچھال رہے. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے جو گناہ کی نہ ہو. وہاں بھائی ہر جگہ جہاں عورتوں کا مجمع ہے وہاں مرد کھڑے ہوئے, ایسی جگہ پہ جہاں سب نظر آ رہا, اور وہ نگاہ ڈالتے ہیں. ان کو دیکھ کر کسی نے منہ پھیر لیا, کوئی کسی کی آڑ میں ہو گئی, کسی نے ذرا سر نیچا کر لیا, بس یہ پردہ ہو گیا اور اچھی خاصی سامنے بیٹھی رہتی ہیں. پھر دلہا کی زیارت اور بارات کے تماشے کو دیکھنا اس کو فرض اور تبرک سمجھتی ہیں. کہ جس طرح عورت کو اپنا بدن غیر مرد کو دکھلانا جائز نہیں, اسی طرح بلا ضرورت غیر مرد کو دیکھنا بھی منع ہے. اور پھر گھر لوٹ آنے کے بعد کئی روز تک تقریب کی کارروائیوں میں عیب نکالے جاتے ہیں. یہ الگ گناہ, کھانا اچھا نہیں کھانا چاہیے عام ہے. یہ دیکھیے کتنے گناہ جمع ہو رہے ہیں. اب تم خود سوچو کہ جس میں اتنی خرابیاں ہوں جس بات میں, وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے. اس لیے اس رسم کا بند کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, یعنی تقریب میں عورتوں کا جمع ہونا. لکھا ہے حکیم الامت نے کہ بلا ضرورت قرض لینا منع ہے. حدیث شریف میں ایسے قرض لینے پر بڑی دھمکی آئی ہے, یہ گناہ ہے. اور پھر اس میں لایعنی قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں منگنی میں, جس کی ضرورت نہیں. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. غرض لا یعنی اور لغ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے. اب جوڑا دلہا دلہن کا, وہ جوڑا تمام برادری میں گھر گھر دکھلایا جاتا ہے, جہاں ہر بات کے دکھلانے کی پخ لگی ہو کہاں تک نیت درست رہ سکتی ہے. یقیناً جوڑا بنانے کے وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ ایسا بناؤ کہ کوئی نام نہ رکھے, غرض ریا بھی ہوئی اور لفظ خرچ بھی, جس کا حرام ہونا قرآن و حدیث میں صاف آ گیا. فرمایا ہے کہ جو منگنی ہے ایک پوسٹ کارڈ یا زبانی گفتگو سے پیغام نکاح ادا ہو سکتا. جانب ثانی اپنے طور پر ضروری باتوں کی تحقیق کر کے ایک پوسٹ کارڈ سے یا فقط زبانی وعدہ کر لے لیجئے, منگنی ہو گئی. اگر پکی پوری بات کرنے کے لیے یہ رسمیں برتی جاتی ہیں تو اول تو کسی مصلحت کے لیے گناہ کرنا درست نہیں. اب دیکھیں اتنی سی بات ہے منگنی, جو انہوں نے کہا بھائی ہمارے میں آپ رشتہ طلب کیا, انہوں نے تحقیق وغیرہ کر کے کہا ہاں ہمیں منظور ہے, بس منگنی ہو گئی. اس کے علاوہ کسی چیز کی منگنی میں ضرورت نہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب رسمیں ہیں اور رسمیں گناہ ہیں, فیشن بھی گناہ ہے. اگر بات پکی کرنے کے لیے رسمیں برتی جاتی ہیں تو اول تو کسی مصلحت کے لیے گناہ کرنا ہی درست نہیں کہ ہم ایک مصلحت ہے اس کے لیے گناہ کر دیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ ایک موقع پہ فرمایا ہے ایک شخص کو کہ میاں تم گناہ میں مصلحت نکالتے ہو, یہ کفر ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بات پکی کرنے کے لیے سب رسمیں کر رہے ہو, اول تو یہ مصلحت ہے اور مصلحت کے لیے گناہ کرنا درست نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ان فضولیات کے بھی جہاں مرضی نہیں ہوتی منگنی ٹوٹ جاتی ہے. کتنی جگہ ٹوٹ جاتی ہے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور بعض جگہ منگنی کے وقت یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے مرد آتے ہیں اور دلہن کی گود بھری جاتی ہے, لڑکے کا سرپرس اندر بلایا جاتا ہے, وہ دلہن کی گود میں میوہ اور بتاشے وغیرہ رکھتا ہے اور ہاتھ پر ایک روپے کا رکھتا ہے. اس کے بعد لڑکی والے ان کو اس کا بدلہ اور جتنی توفیق ہو اتنے روپے دیتے ہیں. اس میں بھی کئی برائیاں ہیں. اب سنیے اصل تو یہ چیز ہے جو آگے لکھی ہے. ایک تو اجنبی مرد کو گھر میں بلانا نامحرم مرد کو, حالانکہ دیکھیے وہ ہونے والا سسر ہے, اور اس سے گود بھروانا اگرچہ پردے کی آڑ سے ہو لیکن پھر بھی برا ہے. اور دوسرے یہ گود بھرنا وہی شگون ہے جو شرن ناجائز ہے. اور پھر اس میں شہرت اور ناموری بھی ہے جو الگ گناہ ہے. اور پھر جب شادی کا موقع آ گیا تو یہی وہ جگہ ہے جہاں ساری دل کی بھڑاس نکال گیا. فرمایا اس میں اصول بتایا ہے کہ جو شادی ہے یہ وہ تقریب ہے جس کو واقعے میں بربادی کہنا لائق ہے, اور بربادی بھی کیسی, دین کی بھی اور دنیا کی بھی. شریعت نے جس چیز کو ضروری نہیں ٹھہرایا اس قدر ضروری سمجھنا کہ شریعت کے ضروری بتلائے ہوئے کاموں سے اس کا زیادہ اہتمام کرنا. خود انصاف کرو کہ شریعت کا مقابلہ ہے یا نہیں, اور جب مقابلہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا واجب ہے یا نہیں. شریعت نے بتایا کہ نکاح یوں کرو, شادی یوں کرو, رخصتی یوں کرو. اب ہم نے اس کا اہتمام جو اپنے طریقے نکالے اس کا اتنا کیا کہ شریعت کے طریقوں سے زیادہ کیا, تو یہ شریعت سے مقابلہ ہوا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسی طرح مردوں کے اجتماع کا ضروری ہونا اس میں بھی یہی خرابی ہے. اگر کہو کہ مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. وہ بےچارے تو خود پوچھتے ہیں کہ کون سی تاریخ لکھیں جو پہلے سے گھر میں خاص مشورہ کر کے مقرر کر چکے ہیں, وہی بتلا دیتے ہیں اور وہ لوگ لکھ لیتے ہیں. اگر مشورہ ہی کرنا ہے تو جس طرح اور کاموں میں مشورہ ہوتا ہے کہ ایک دو عقل مند لوگوں سے رائے لے لی بس کافی ہوا, گھر گھر کے آدمیوں کو بٹورنا کیا ضروری ہے. اور اب گھر میں برادری کی کنبے کی عورتیں جمع ہو کر لڑکی کو ایک کونے میں قید کرتی ہیں, جس کو مائیوں بیٹھلانا اور مانجے بیٹھلانا کہتے ہیں. اس کے بہت سے آداب تھے پرانے, اب تو ہوش کچھ نہیں ہوتا اس لیے اس کو نہیں پڑتا. لیکن اس کے علیحدہ بیٹھانے کو ضروری سمجھنا, خواہ گرمی ہو حبس ہو, دنیا بھر کے طبیب بھی کہیں کہ بیماری ہو جائے گی مگر یہ فرض قضا نہ ہونا پڑے. اس میں بھی وہی بے حد پابندی کی برائی موجود ہے. رسم پابندی کریں گے, اگر اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہوا اس کی وجہ سے دلہن کے, تو یہ ایک الگ گناہ مسلمان کو ضرر پہنچانے کا ہوا, اور جس میں ماشاءاللہ ساری برادری شریک ہے. اور ضرر تو پہنچتا ہے بہت زیادہ. اسی طرح سے عورتیں جمع ہو کر دلہا کے گھر بری کی تیاری اور دلہن کے گھر جہیز کی تیاری کرتی ہیں. یہاں بھی فرمایا ہے وہی عورتوں کو جمع کر ہونا اور بےحد پابندی کی کا گناہ ہے. ایک دو جو عورتیں جمع ہو رہی ہیں یہ گناہ اور پابندی اس کی. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر قصہ بری اور جہیز کا ہے جو شادی کے بڑے بھاری رکن ہے, اور ہرچند یہ دونوں امر اصل میں جائز بلکہ بہتر و مستحسن تھے. دیکھیے اب بری اور جہیز کو حرام کہنا بھی صحیح نہیں ہے, اصلا تو یہ جائز تھا کیونکہ بری یا ساچر حقیقت میں دلہا یا دلہا والوں کی طرف سے دلہن یا دلہن والوں کو ہدیہ ہے, اور جہیز حقیقت میں اپنی اولاد کے ساتھ سلوک و احسان ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اس کو حرام اکثر کہہ دینا کہ بالکل جہیز ہی حرام ہے, باپ کا دل چاہ رہا ہے ماں کا دل چاہ رہا ہے اپنی بیٹی کو دے دے, اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ یا لڑکی والوں کا دل چاہ رہا ہے لڑکے کو دے, یا لڑکیا چاہتا ہے کہ لڑکی کے رشتے داروں کو دے, اس میں کیا, اس میں تو گناہ نہیں ہے. دیکھیے خود لکھ رہے ہیں, کسی چیز میں بھی ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے شریعت سے, لیکن جس طرح سے اس کا رواج ہے اس میں طرح طرح کی خرابیاں ہو گئی ہیں. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب نہ ہدیہ مقصود رہا نہ سلوک و احسان, اب محض ناموری اور شہرت اور پابندی رسم کی نیت سے دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بری اور جہیز دونوں کا اعلان ہوتا ہے, یعنی دکھلا کر شہرت دے کر دیتے ہیں, اور بڑے دھوم دھام اور تکلف سے ہوتا یہ کام, اور اس میں بھی بعض چیزیں مقرر ہیں. اگر ہدیہ مقصود ہوتا تو معمولی طور پر جب میسر ہوتا اور جو میسر آتا بلا پابندی کسی رسم کے اور بلا اعلان کے محض محبت سے بھیج دیتے. اسی طرح جہیز کا سامان بھی خاص خاص مقرر ہے, وہ بھی غلط ہے. اگر صلہ رحمی اور سلوک اور احسان مقصود ہوتا تو معمولی طور پر جو میسر آتا وہ جب میسر آتا دے دیتے, ابھی بھی ضروری نہیں بعد میں دے سکتے لڑکی کو. اسی طرح سے ہدیہ اور صلہ رحمی کے لیے کوئی شخص قرض کا بار نہیں اٹھاتا, لیکن ان دونوں رسموں کو پورا کرنے کے لیے اکثر اوقات قرض لیتے ہیں. گو سود نہ دینا پڑے, قرض دینا کون سا جائز ان چیزوں کے لیے. اس میں بھی وہی بے حد پابندی, نمائش, شہرت, فضول خرچی وغیرہ سب خرابیاں موجود ہیں, اس لیے یہ ناجائز ہے. چلیے بس اتنا ہی کافی ہے, لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم لوگ دین سے کتنے بے خبر ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں گناہ کی لکھی ہوئی ہیں جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ محض گناہ ہو رہا ہے, شادی ہال ہے جیسے, بے دھڑک اور اس قدر گناہ, اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتے. اب تو بے حیائی ہے. اگر آپ نے اس چیز کی شروع کی جو بعد میں بڑھ جائے گناہ میں, تو آپ ہی کی ذمہ ہے. ابھی تو آپ نے شروع کیا شادی ہالوں میں, اور ہمیں یہ کرو اور وہ کرو, اب لڑکیاں ناچنے لگیں, اب شادی ہالوں میں ناچ ہو رہا ہے اور وہ میوزک ہو رہی ہے اور ڈھول ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کیا ہو رہا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں, لیکن بےحد گناہ پھیل گیا اس کی وجہ سے. اور بجائے اس کے کہ اس کو ختم کیا جائے, یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرنے کی تدبیر کریں. یہ ختم ہونا چاہیے, سادگی سے شادی ہونی چاہیے, تو علماء کا بہت بڑا کام. لیکن ہر عقل مند کا کام یہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی خرابی ہے, اس کو دور کرنے میں سب کو ساتھ دینا چاہیے. بھائی کیا ہے, کوئی طریقہ ہی ہے. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, اتنا پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو لوگوں نے اس کو ایک ایسی چیز بنا لیا جو کہ بالکل آسان چیز تھی اس کو اتنا مشکل بنایا. تو تمام علماء کرام کو, تمام نقل مندوں کو مل کر کہنا چاہیے, کرنا چاہیے اور کر کے مثال پیش کرنی چاہیے. اور ایسی شادیوں میں جہاں اس کے خلاف ہو رہا ہے, بالخصوص جو مقتدا دین ہے ان کو تو ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے ان کی عورتوں کو, کیونکہ اس سے تاثر یہی ہوگا کہ یہ جائز ہے. لیکن ہم لوگوں کی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک داڑھی والے کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بدنام مت کرو دین کو. تم وہاں جا کے بیٹھ کے شادی ہال میں پلاؤ اڑا رہے ہو, جہاں ہر طرح کی بے حیائی ہو رہی ہے, ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں, تو تم نے سب کو بدنام کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں جاتے ہو شادی ہالوں میں؟ ایک صاحب نے کہا یہی تو طریقہ ہے, اس میں رشتے دار ملتے ہیں. میں نے کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, پھر سال بھر ملو, صرف شادی کا وقت تو ہے نہیں. صرف گناہ در گناہ اور اس کے اندر تعویلیں کر کے اس کو جائز کرنا, اس قدر اس کے اندر تو واقعی, اگر ہم آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں میں اس وقت ہم لوگ پڑ گئے ہیں, لیکن جو چیزیں اصل ہیں جو مسلمان کو گناہ سے بچائیں, اس کی طرف کتنی توجہ ہے, جو چیزیں معلوم ہیں کم سے کم ان پہ تو عمل ہونا چاہیے. بھائی بعض تو بہت اونچی اونچی چیزیں ہیں, اونچی چیز تک تو پہنچی نہیں ہے. جو چیزیں معلوم ہیں بحثی زبان میں صاف صاف دی ہوئی ہیں, سلیس اردو زبان میں دی ہوئی ہیں, اب یہ دیندار لوگوں کو تو معلوم ہے کم سے کم, ہمارے علماء کرام کو تو معلوم ہے, مثال غلط پڑ جاتی ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دین بدنام اور لوگوں کے عقائد خراب. یعنی جس چیز کو اب آپ جا کے دیکھ لیجئے اس وقت شادی ہال جیسے کراچی میں بہت, یہاں بھی وہی ہے شرح. وہ تو جب بھی تقاریب ہوگی اس میں عورتیں جمع ہوں گی, گناہ ہی گناہ ہوگا, یہ مت سمجھیے گناہ نہیں ہوگا. تو اس کو روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.